ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
اہل مدینہ اور ان کے آس پاس رہنے والے بدویوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ مناسب تھا کہ وہ آپ کی جان سے بے پرواہ ہو کر اپنی جانوں کو عزیز رکھیں۔ یہ اس وجہ سے کہ انہیں اللہ کے راستے میں کوئی پیاس، تھکاوٹ، بھوک نہیں پہنچتی، اور نہ وہ کسی ایسی جگہ کو رونتے ہیں جو کفار کو غصہ دلائے، اور نہ دشمن کے مقابلے میں وہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، مگر یہ کہ اس کے ساتھ ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس آیت میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کو عمومی طور پہ تنبیہ کی جا رہی ہے، چونکہ غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے عام منادی کی گئی تھی کہ سب کو چلنا، اس کو نفیر عام کہتے ہیں، کہ جہاد سب پہ فرض ہے، اس لیے معذور، بوڑھے اور دیگر شرعی عذر رکھنے والوں کے علاوہ سب کے لیے شرکت اس میں بہت ضروری تھی، کسی کو بھی اسپیئر نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن پھر بھی مدینہ کے رہنے والوں یا اطراف مدینہ میں رہنے والوں میں سے بعض نے کچھ آرام طلبی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، اور ان برکات سے محروم رہے جو اس غزوے میں جانے والوں کو نصیب ہوئی۔ تو ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے سے روکا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ روا نہیں کہ وہ اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یعنی وہ جا رہے ہیں اور تم نہ جاؤ، کہ اپنی جان کی تو فکر کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جو تکلیفیں اٹھائیں ان کو آپ کی تکلیف اور مشقت کا خیال ہی نہ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ثواب کا ذکر کیا جو جہاد کے لیے نکلنے پر آمادہ کرتا ہے، کہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ رہتے تو ان کو اجر عظیم ملتا، کیونکہ جو لوگ سفر جہاد میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور اس راستے میں جو بھی پیاس، رنج، محنت، بھوک، تکلیف پہنچتی ہے، اور دشمن کی زمین پر جو قدم رکھتے ہیں، ان سب پر ان کے لیے نیک عمل لکھ لیا جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ایسے اجر سے کیوں محروم رکھا؟ وما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، ما کان یعنی نہیں زیبا، نہیں لائق، لأہل المدینہ مدینہ کے اندر رہنے والوں کو، ومن حولہم اور جو ان کے آس پاس رہتے ہیں، یعنی مدینہ کے آس پاس رہتے ہیں، من الاعراب اعراب میں سے، یعنی مزینہ، جہینہ، اشجع، اسلم اور غفار وغیرہ، ان یتخلفوا کہ وہ پیچھے ٹھہرے رہتے، ان رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی غزوے سے۔ یہاں نفی جو ہے نہیں کے معنوں میں ہے، یعنی ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہیں، یعنی یہ ایمان کے منافی چیز ہے۔ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہ اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے روگردانی کریں۔ رغبہ پسند کرنے کو آتا ہے، اور رغبہ ان کا مطلب ہوتا ہے ناپسند کرنا، یعنی اپنے نفس کی تو حفاظت کرے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت سے روگردانی کرے، بلکہ ان کا رویہ اس کے برعکس ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں، یعنی اپنے لیے تم راحت پسند نہ کرو اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں ہو اور تم آرام کرتے رہو، وہ تو سفر تبوک کی صعوبتیں برداشت کریں اور دوسرے مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھ کے آرام کریں اور اپنی جانوں کو زیادہ عزیز سمجھیں۔ اور اس میں نے آپ کو ایک صحابی ابو خیثمہ کا واقعہ سنایا تھا کہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، وہ اپنے باغ میں گئے، ٹھنڈا سایہ دیکھا تو ان کی بیوی نے پانی چھڑک کر زمین کو خوب ٹھنڈا کیا، چٹائی کا فرش بنایا اور تازہ کھجور کے خوشے سامنے رکھے، ٹھنڈا میٹھا پانی بھی حاضر کیا، تو یہ سب کچھ دیکھ کر ان کے دل میں ایک بجلی کی لہر سی دوڑ گئی، کہنے لگے تف اس زندگی پر کہ میں تو اتنے خوشگوار سائے میں اور ٹھنڈے پانی اور باغ و بہار کے مزے لوٹوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت لو اور تپش اور پیاس کی حالت میں سفر کر رہے ہوں، میں کیا کر رہا ہوں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ بس یہ خیال آتے ہی سواری لی، تلوار اٹھائی، نیزہ سنبھالا اور فوراً چل پڑے، اور اونٹنی تیز ہوا کی طرح چل رہی تھی اور آخر کار لشکر کو جا ملے. آپ نے دور سے دیکھا کہ کوئی سوار گرد دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. فرمایا اللہ کرے یہ ابو خیثمہ ہو. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ ابو خیثمہ ہی تھے. تو اوور آل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی ذات پر مقدم رکھنا فرض ہے، یعنی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی ذات پر مقدم رکھے، آپ پر اپنی جان قربان کر دے. اور آپ کی محبت اور آپ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی آپ کو پیچھے نہ چھوڑے، اور اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا یا رسول اللہ، یقیناً آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری اپنی جان کے. تو آپ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں. یعنی اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا پھر یقین کیجئے کہ اب اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب. کتنی جلدی وہ ایسے نیک کاموں کے فیصلے کر لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اے عمر، یعنی اب تم سچے مومن ہو. پھر اسی طرح اپنے آبا و اجداد، اپنا مال اور گھر، یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز نہیں ہونا چاہیے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آپ پڑھ چکے ہیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنا کنبہ والے اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے وہ مکان جو تمہیں پسند ہیں جن پہ تم راضی ہو گئے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ کس چیز کا حکم لے آئے؟ تمہاری ذلت کا، تمہاری شامت کا. اور آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا جو یہ حال ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی محبت میں اتنے کھو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اس کے رسول کیا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کے کیا تقاضے ہیں، وہ ان کو بھول گئے ہیں. پھر فرمایا ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ. یہاں پیچھے رہنے کی علت بیان کی جا رہی ہے، یعنی جو ہم نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا مکلف اور ذمہ دار ٹھہرایا اور آپ سے غزوہ میں پیچھے رہنے سے منع کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کوئی پیاس نہیں پہنچتی. ایک ہوتی ہے عطش، پیاس، اور ایک ہوتی ہے سخت پیاس، وہ ظما. نصب تھکاوٹ، شدید تھکاوٹ، مشقت. مخمصہ، مخمص سے ہے جو پیٹ کے گڑھے کو کہتے ہیں نا، پیٹ اندر چلا جاتا ہے. خمسان وہ شخص ہوتا ہے جس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے گڑھا پڑ گیا ہو، یعنی بالکل اندر چلا گیا ہو پیٹ، اور یہ بھوک کا تیسرا درجہ ہوتا ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم ولا یطعون موطعا یغیظ الکفار. اور نہ کسی پاؤں رکھنے کی جگہ پاؤں رکھتے ہیں. وطا یطع کا مطلب تو روندنا، مطلب یہ کہ پاؤں سے روندنا، پاؤں رکھنا مراد ہے، اور گھوڑوں کی ٹاپ خاص طور پر. یغیظ جو غصہ دلاتی ہے، الکفار کفار کو، یعنی کافروں کو غصہ دلانے کے لیے ان کی جگہوں کو اپنے پاؤں یا پھر گھوڑوں کی سموں کے ساتھ رونتے ہیں، یعنی جن راستوں، پہاڑیوں، بستیوں، زمینوں، مکانوں، کھیتوں پر قدم رکھنے سے یا گھوڑوں کے گزرنے سے، سواریوں کے گزرنے سے ان کے دلوں میں غصہ اور جلن پیدا ہوتی ہے. ولا ینالون من عدو نیلن، اور نہ ہی وہ کسی دشمن سے انتقام لیتے ہیں. نیل کا مطلب ہوتا ہے کچھ لینا، کوئی کامیابی حاصل کرنا یا غلبہ پانا یا انتقام لینا. مراد اس سے یہ کہ کافروں سے جو بھی تھوڑی یا زیادہ چیز حاصل کرتے ہیں، کوئی زمین یا شہر فتح کریں یا مال غنیمت حاصل کریں یا ان کو کوئی نقصان دیں یا ان کے جسم کو کوئی زخم لگ جائیں، الا کتب لہم بھی عمل صالح، مگر ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے. یعنی کوئی نشان بھی ان کے جسم پہ پڑ جاتا ہے، چوٹ لگنے کا، زخم آنے کا، اس نشان پر بھی اجر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جس شخص کو کوئی زخم لگتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگا ہے. وہ قیامت کے دن اسی طرح تر و تازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا. اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگا لیکن اس کی بو مشک کی عمدہ خوشبو کی طرح ہوگی. اسی طرح سنن ترمذی میں فرمایا، اللہ کے نزدیک دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں، ایک تو اللہ کے خوف سے بہا ہوا آنسوؤں کا قطرہ اور دوسرا قطرہ خون جو اللہ کی راہ میں بہایا گیا ہو. اور دو نشانوں میں سے ایک نشان وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لگے، اور دوسرا نشان وہ ہے جو اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں لگے، جیسے ماتھے کا گٹا پڑ جاتا ہے سجدہ کرنے کی وجہ سے، فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی فرض کی ادائیگی کے وقت لگتی ہے چوٹ. مثلا کوئی حج کرنے گیا ہے، وہاں گر گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، وہ زخم بن گیا، یا اسی طرح جہاد پر گیا، تو جو چیز اللہ نے فرض کی اس کو کرتے ہوئے کوئی زخم یا نشان بن جانا. تو الا کتب لہم بھی عمل ان صالح، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لیے اس کے بدلے نیک عمل لکھتا رہتا ہے، اجر عظیم لکھ دیتا ہے. یعنی جتنے بھی اعمال پیچھے بیان ہوئے ہیں ان میں سے ہر عمل کے بدلے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. کون کون سے بیان ہوئے ہیں؟ آیت میں سے دیکھیں، آیت میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے تو میں نے پوچھا ہے، مجھے پتا چلے کہ آپ کنیکٹ بھی کریں، کیونکہ آیت لمبی ہے نا. سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟
پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ان کو اپنی جان سے زیادہ پیاری ہونی چاہیے.
اوکے.
اور اس کی وجہ سے ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کے ساتھ جاتے ہوئے ان کا حکم ماننے کے لیے، ہر چیز میں، کوئی بھی پیاس، کوئی تھکاوٹ، کوئی بھوک، یا کسی ٹریول میں وہ ہوتے ہیں جو کفار کو غصہ دلانے کے لیے ہو، دشمن پہ کامیابی کے لیے، اس رستے میں ان کے جسم پہ کوئی نشان لگے، وہ فزیکلی ٹائرڈ ہوں، ہرٹ ہوں، ایموشنلی ٹائرڈ ہوں، مینٹلی ٹائرڈ ہوں، ایگزاسٹڈ ہوں، سب کے بدلے میں ان کے لیے اجر لکھ دیا جائے.
یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے پر انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس پر اجر عظیم لکھا جاتا ہے. کتب لہم بھی عمل ان صالح، وہ عمل صالح میں شمار ہوتا ہے. اب پیاس ایک عمل ہے نا، پیاس تو ہر ایک کو لگتی ہے، تو کیا وہ اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے جس کو بھی پیاس لگتی ہے؟ لیکن اللہ کے راستے میں لگے گی تو اجر لکھا جائے گا. یعنی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کے ہر اختیاری اور غیر اختیاری فعل، کچھ اختیاری یا کچھ غیر اختیاری. اب پیاس لگنا کیا ہے؟ غیر اختیاری، ٹھیک ہے. اس فعل کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے. یہ سب نیک عمل شمار ہوتے ہیں، بھوک، پیاس، تھکاوٹ، نیک عمل شمار ہو گئے. اور اختیاری فعل کیا ہے؟ جیسے سفر کرنا اور کوئی کامیابی حاصل کرنا. تو یاد رکھیے، یہ تو فی سبیل اللہ تھکاوٹیں ہیں نا. یہ طالب علم بھی کیا ہوتا ہے؟ فی سبیل اللہ ہوتا ہے. تو آپ کو بھی جو تھکاوٹ پہنچتی ہے، جو بھوک لگتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اس سب کے بدلے اجر لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح نیکی کے کسی کام میں انسان جب نکلتا ہے، چاہے وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو جتنی تھکاوٹ ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا. ابن تیمیہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندے کو جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے نماز ہے، اگر ان اعمال کے ساتھ مشقت ہو، کچھ لوگ تو ہلکے جسم کے ہوتے ہیں، آسانی سے اٹھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا کچھ مشکل نہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان کے لیے قدم قدم مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں اگر ان اعمال کے ساتھ مشقت ہو تو اس پر بھی وہ اپنے بندے کو اجر عطا کرتا ہے. یعنی اس نیکی کا اجر تو ہے ہی، جیسے روزہ رکھنا ہے نا، تو کچھ لوگوں کے لیے روزہ بڑا آسان ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کو سر درد شروع ہو جاتی ہے، نوزیا شروع ہو جاتا ہے، ان سے کچھ ہوتا نہیں. تو اب یہ روزے کا اجر اپنی جگہ ہے، لیکن اس پر جو مشقت پہنچی ہے، جو تھکاوٹ پہنچی ہے، جو تکلیف پہنچی ہے، جو سر درد ہوئی ہے، اس کا اجر الگ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اصول قاعدہ یاد رکھیے کہ نیک عمل میں انسان کو جو تھکاوٹ اور جو پیاس اور جو گرمی سردی لگتی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ لوگوں کی باتیں سننا، ان سب پر بھی اجر لکھا جاتا ہے. دعویٰ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کی بہت باتیں سنتے ہیں. کہتا نہیں کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر جیت کے آگے تب بھی اجر ہے، ہار کے بھی آگے وہاں پھر بھی اجر ہے. کیونکہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، بلکہ جو تھکاوٹ ہوئی، جو پریشانی ہوئی، یعنی ہر مشکل پر ان کے لیے اجر ہے. اس کانسیپٹ کو سمجھیے، یہ یہیں پر اس آیت میں بیان ہوا ہے. ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اکثر بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم نیکی کا کام کرتے ہوئے جب تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب میری بس ہو گئی ہے، نو مور، بس اور نہیں ہو سکتا، بہت زیادہ گھر کے کام بھی بڑھ گئے ہیں اور یہ بھی ساتھ، تو دو دو چیزیں نہیں چل سکتی، تو گھر تو میں نہیں چھوڑ سکتی، یہ کام چھوڑ دیتی، پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیتی، کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، یعنی ہارے بھی تو ہارے نہیں، آپ ہار کے بھی نہیں ہارے، مطلب یہ ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے عمرے کی ادائیگی کے دوران فرمایا، یعنی حضرت عائشہ عمرہ کر رہی تھی، تمہارے لیے تمہاری تھکاوٹ اور تمہارے خرچ کرنے کے مطابق ثواب ہے. یعنی طواف تو ہو ہی جاتا ہے لیکن صحیح میں پتہ چل جاتا ہے، ہوش بھول جاتے ہیں، ہوش ہی نہیں رہتا، پھر وہاں سے ہوٹل جانا بہت ہی بڑا بوجھ لگتا، ایسے لگتا بس اب ٹوٹ مریں گے ختم. لیکن یہ اگر یاد رہے کہ اس تھکاوٹ کے بدلے ہی سارا اجر ہے، تو پھر انسان کا حوصلہ بلند رہتا ہے. ہر قدم وہ جو رکھتے ہیں، ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے، تو اس لیے انسان کو نیکی کے کام میں کبھی تھک کے بھی نہیں تھکنا چاہیے، اپنے عزم اور ارادے مضبوط رکھنے چاہیے اور سچے ارادے رکھنے چاہیے. پیچھے سچائی کی بات ہوئی نا، ارادوں میں بھی سچائی پیدا کر لیں، اور جس کا ارادہ سچا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کو آخر تک توفیق دے گا، اس کو استقامت دے دے گا پھر اس راستے میں. ہم یہ جو بار بار دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اجر بھول جاتا ہے، آخرت کا یقین بھول جاتا ہے، ہمت ہار بیٹھتے ہیں. تو ایسے لوگ ہمت نہیں ہارتے، کبھی بھی چل چل کے تھک جائیں یا ڈرائیو کر کے تھک جائیں، تو حضرت موسیٰ کو یاد کر لیں، جو ان کا مدین کا سفر تھا، کہ ان کے تو جوتے بھی گھس کے ٹوٹ گئے تھے سارے، پاؤں میں کچھ رہا ہی نہیں. ہمارے پاؤں میں جوتے تو ہیں نا، ہماری گاڑی میں ہیٹر تو ہے نا، چلانی آتی ہے، اللہ نے دی ہے، کتنی سہولت ہے. اگر اللہ کے لیے نہیں استعمال کروں گی تو کہاں کروں گی، اس نے استعمال تو ہونا ہی ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم دنیا کے کاموں میں اپنے ریسورسز جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم مائنڈ نہیں کرتے، ہم خوشی خوشی جاتے ہیں، کوئی کام نہ ہو تب بھی کہتے چلو آؤ چلو ڈرائیو پہ نکلتے ہیں، فال کلر دیکھ آتے ہیں، کوئی کام نہیں، صرف رنگ دیکھنے جانا ہے، خوش ہونے جانا ہے، تھوڑے انٹرٹینمنٹ. لیکن مسجد جانا ہو، دین پڑھنے کے لیے جانا ہو، دین سکھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے پھر بھی تھوڑی سی ہمیں ہمت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہمیں فائدہ ہی ہو رہا ہے نا. لیکن جب فائدہ دینے کے لیے جانا ہو کسی کو، پھر گیس یاد آ جاتی کہ اتنی لگ جائے گی، وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک پینی کاؤنٹ کر رہا ہے، ایک ایک مائل. آپ کی گاڑی کے اوپر مائلیج آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی نام اعمال پہ بھی لکھی جا رہی ہے، ساری صدقہ بھی ہو رہا ہے.
سر میں سوچ رہی تھی کہ اس بات کا تعلق ہمارے نیت سے بھی ہے، کہ اگر ہم نیکی کے کام کرتے تو ہم عورتیں تھکتے ویسے بھی ہیں گھر کے کاموں میں، اگر ہم نیت یہ بھی کر لیں کہ یا اللہ ہم تیرے چہرے کے لیے تیری رضا کر لی کر رہے، تو ہمیں تھکنا تو ویسے بھی، اس کا اجر ہمیں پھر مل جائے گا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے.
بالکل.
اور تھکے تو انسان کیا تھکے، اللہ کے کام کے لیے تھکے.
بالکل. وہ جو میں نے امام ابن تیمیہ کا کوٹ سنایا نا آپ کو، کہ اللہ نے بندے کو جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، یا جیسے کھانا پکانا ہے گھر والوں کے لیے، وہ بھی ایک تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس میں بھی کلیننگ میں تھکاوٹ ہو جاتی. تو یاد رکھا کرے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اور کھانا پکاتے ہوئے یاد رکھا کرے، وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. آپ کے گھر والوں سے زیادہ کون مسکین ہوگا، اگر آپ نہیں ان کی خدمت کریں گے تو پھر کیا ہوگا. تو ہمیشہ دیکھا کریں کہ جو میں کر رہی ہوں کیا مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، کیا اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ ہے، کیا یہ میرے لیے جائز ہے. اگر وہ جائز ہے تو بس پھر تھکاوٹ کی پرواہ نہ کیا کریں. اور پھر یہاں تھکاوٹ اور خرچ، یعنی ایک تو تھکاوٹ ہے نا ڈرائیونگ کی، اور ایک ہے پیٹرول کا خرچ، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں پھر کاؤنٹ، جتنا جس کا زیادہ ہوتا ہے اس کا اجر اتنا زیادہ ہے. تو پھر گھاٹے میں تو نہیں جا رہے نا، نقصان میں تو نہیں جا رہے. لیکن شیطان کیا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے. دنیا کے کاموں میں اس میں بھی کبھی کبھی دل میں آتا ہے لیکن کم آتا ہے، لیکن دین کے کام میں لگاتے ہوئے زیادہ وہ ڈراتا ہے. پھر فرمایا، آیت کا اینڈ کتنا خوبصورت ہو رہا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنوں کا اجر تو ضائع کرتا ہی نہیں، اللہ محسنوں کا اجر نہیں ضائع کرتا. محسن کون ہے؟ جو بغیر معاوضے کے کام کر رہے ہیں، جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں خوشی سے آگے بڑھتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو خوشی سے پورا کرتے ہیں، تمام اعمال اللہ کی خاطر کرتے ہیں، سنت کی پیروی میں کرتے ہیں، اسی کا نام نیکی ہے. اور نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا. اگر ہمیں یہ یقین ہونے سب جمع ہو رہا ہے جمع ہو رہا ہے، بس پھر تو آپ پرواہ نہ کریں، پھر ان چیزوں سے اوپر نکل جائیں، اوپر اٹھ جائیں. ورنہ لوگ کہیں بھی جاب کرتے ہیں تو کیا دیکھتے رہتے ہیں، ٹائم. اور اگر ذرا سا بھی اوپر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، ایک تکلیف شروع ہو جاتی، اتنا اوپر ہو گیا، آج ویکینڈ ہے، آج چھٹی کا دن ہے، اب یہ آفٹر آور ہے، اب کام کے بعد کا وقت ہے، اس میں مجھے کوئی میسج نہ کرے. مومن تو ایسی بات نہیں کرتا، مومن کے لیے تو کوئی چھٹی نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کے کام کو اپنی ذات سے آگے رکھتا ہے اور شکر کرتا ہے کہ میں کسی کام میں استعمال ہو جاؤں اور میری وجہ سے کوئی کام آگے بڑھ جائے، تو یہ بھی نیکی کا موقع ہے. تو بعض اوقات ہم پروفیشنلزم کا نام کیا رکھ لیتے ہیں، یعنی اس میں بھی ایک دھوکا ہوتا ہے نا، نام پروفیشنلزم رکھتے ہیں حالانکہ ہوتی ہے صرف اپنی کنوینئنس ہے. تو اس آیت سے جو باتیں ہم نے سیکھی وہ ہیں زندگی کے تمام مراحل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ترجیح دینا ہے، ان کو اپنے سے اوپر رکھنا ہے، ان کی خوشی، ان کی بات، ان کی ضرورت، ان کا حکم اپنی خواہشات اور اپنی عقل اور اپنی لاجک اور ان تمام چیزوں سے اوپر. پھر اسی طرح ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ اپنی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر فدا کر دے. پھر اللہ کے راستے میں نکلنے اور اس میں مشقت اٹھانے کی فضیلت کا بیان آ رہا ہے. پھر یہ ہے کہ نیک عمل کی نیت پر بھی اجر ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بستر پہ آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھوں گا، پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی، اس کو جس عمل کی اس نے نیت کی تھی اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہے. اور آخری بات اس آیت کی احسان اور محسنین کی فضیلت بیان ہوئی ہے. یہاں احسان کے درجے میں زندگی بسر کرے، دوسروں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے کہ میں کیا آفر کر سکتا ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں. اچھا پھر جب ہم اجر کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف آخرت کے لیے تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ محسنین کو دنیا میں بھی اجر عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی ان کے کام آسان کر دیتا ہے. اور اگر آپ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اور آپ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں تو نتیجے میں آپ کو بھی پریشانیاں ملیں گی. بعض اوقات ایسا تھا نا، ہمیں ضد ہو جاتی لوگوں سے، تو ہم کہتے بس سب سے احسان کرنا ہے، اس سے نہیں کرنا، تو ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. محسن جو ہے وہ ضد نہیں لگاتا.
وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
اور جو بھی چھوٹی اور بڑی چیز وہ خرچ کرتے ہیں اور جو وادی بھی وہ پار کرتے ہیں ان کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا کرے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے. پچھلی آیت میں جہاد میں کیے جانے والے وہ اعمال بیان ہوئے جو انسان کے اختیار میں ہیں، اور وہ بھی جو بے اختیار پیش آتے ہیں، یعنی مشکلات اور مصائب وغیرہ. اس آیت میں صرف ان اعمال کا ذکر ہے جو آدمی کے اختیار میں ہیں، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد ہے، یعنی زیادہ سفر، سواری اور اسلحہ، اس پر جو بھی میسر ہو خرچ کرنا، پھر نکل کھڑے ہونا، جنگل اور وادیاں طے کرتے چلے جانا، سب کچھ لکھا جاتا ہے. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ کریں، جتنا جس کی حیثیت ہے. اور کہا جاتا ہے اس سے مراد وہ صحابی بھی ہیں جو رات بھر محنت کر کے جنگ تبوک کے لیے 1 کلو کھجورے لے کر آئے اور منافقین نے ان کا مذاق اڑایا تھا. یہ تو صغیرہ کی مثال ہوگی. اور کبیرہ کون لائے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 1000 دینار اپنی آستین میں لے کر آئے، یعنی چھپا کے. جب آپ نے جیش الاسرہ تیار کیا تو انہوں نے اس مال کو آپ کی گود میں ڈال دیا. عبد الرحمن کہتے ہیں پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنی گود میں الٹ پلٹ کر رہے تھے، یعنی اٹھا کے ایسے الٹا پلٹا کر رہے تھے، اور فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان جو کام بھی کرے اسے کچھ نقصان نہیں دے گا. اور آپ نے 2 مرتبہ یہ خوشخبری سنائی. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ انسان کے باقی گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ہمیں فکر رہتی ہے نا اکثر اپنی غلطیوں کی، خطاؤں کی، جو دین پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آنے لگتی ہیں. پہلے تو نظر ہی نہیں آتی نا، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کیا نظر آئے گا؟ اندھیرے میں تو آپ کو اپنے کپڑے پہ لگا داغ نظر نہیں آئے گا، لیکن جب روشنی تھوڑی سی بھی ہونے لگتی ہے تو انسان کہتا ہے وہ اتنا گندا ہو رہا تھا. سورج نکلتا ہے تو اپنی شکل کچھ اور ہی نظر آتی ہے، ڈم لائٹ میں کچھ اور نظر آتی ہے. تو جو دین کا علم حاصل کرتا ہے انسان کو روشنی ملتی ہے تو اپنی غلطیاں بہت نظر آنے لگتی کہ یا اللہ یہاں بھی کوتاہی کی، یہاں بھی کی، اب آپ معاف کر دیں، پتہ نہیں معافی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، بہت گناہ کر لیے ہیں. یعنی موت سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے کہ موت آ گئی تو کیا جواب دیں گے، پتہ نہیں کون سے فرشتے آئیں گے، قبر کیسی ہوگی، حشر کے دن کیا ہوگا. یعنی ڈر لگتا ہے نا ان ساری چیزوں سے. حل کیا ہے؟ صدقہ، اور اللہ کے راستے میں صدقہ. میں آج صبح بھی سوچ رہی تھی کہ ہم اپنے مال کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں نا. پہلے اپنی ذات پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، پھر سب کچھ بچوں کے لیے سمیٹ کے رکھ دیتے ہیں، یعنی اپنے اوپر بھی کم ہی خرچ کرتے ہیں، تو اتنی محنت کس لیے اگر اپنی ذات کو ہی کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اگر اللہ کے رستے میں ہی دینے کی توفیق نہیں ہوئی اور اس کے پیچھے کوئی نیت ہی نہیں، کوئی جذبہ ہی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا، جس کے پاس تھوڑا اس کا تھوڑا بھی قبول کر لیتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو کہاں رکھا، سارے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا، کیونکہ اس کے پیچھے مشقت بہت بڑی تھی. بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ وہ مال بہت ہارڈ ارن منی ہوتا ہے، یعنی بہت مشکل سے کمایا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے جب انسان خرچ کرتا ہے اس کا اور اجر ہے. اور ایک یہ کہ آپ کو وراثت میں مفت میں ملیا، اس میں سے آپ کچھ دے رہے ہیں تو اس کا اور اجر ہے. ایک آپ کو گفٹ کے طور پہ ملا، اس میں سے خرچ کریں، اور ایک آپ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے. صحابیات کیوں اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما کے دیتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی نا حضرت زینب، جن کے ہاتھ لمبے تھے، اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھی اور پھر اس میں سے صدقہ کرتی تھی. جیسے یہاں بھی بہت سی بہنیں ماشاءاللہ کبھی کچھ پکا کے لے آتی ہیں، کیفے میں دے دیتی ہیں، وہ ان کے ہاتھ کی محنت ہوتی ہے، اپنے وقت لگایا ہوتا ہے، گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ سیل ہوتا ہے، پھر اس کا نفع ہوتا ہے، پھر وہ اچھے اچھے پروجیکٹس میں لگ جاتا ہے. تو یہ بھی یعنی فی سبیل اللہ ہی ہے نا، کسی کو نہیں پتا ہوتا کس نے بنایا، کیا نام ہے، کون ہے، کیا ہے. تو یہ اپنے ہاتھ کی کمائی، کیونکہ وہ زیادہ پیاری ہوتی ہے نا جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا، کسی سے ایسا مطالبہ نہیں کیا کہ جو اس کے بس کی بات ہی نہ ہو. ولا یقطعون وادیا الا کتب لہم، اور نہ وہ کوئی وادی پار کرتے ہیں، یعنی کسی راستے سے گزرتے ہیں، کوئی سفر وہ طے کرتے ہیں. پیچھے قدم رکھنے کی بات ہے یا وادی طے کرنے کی بات ہے؟ یعنی بعض ڈرائیوز بہت لانگ ہوتی ہے نا، لانگ ڈرائیو. کچھ لوگ بہت دور سے آتے ہیں. وہ بنو سلمہ جو تھے وہ مسجد نبی کے پاس شفٹ ہونا چاہتے تھے، تو آپ نے منع کر دیا. آپ نے فرمایا دیارکم دیارکم تکتب آثارکم، جہاں رہ رہے ہو نا وہیں رہتے رہو، تمہارے آثار قدم لکھے جاتے ہیں. ہر نماز میں جب آتے ہو تو ہر قدم کاؤنٹ ہوتا ہے، اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے. تو بلا یقطعون وادیا الا کتب لہم، تو جو وادی وہ پار کرتے ہیں، جو علاقہ وہ گزرتے ہیں، بعض سفر قریب کے ہوتے ہیں، بعض سفر دور کے ہوتے ہیں. وادی کہتے ہیں نا دو پہاڑوں کے بیچ میں پانی کی جو گزرگاہ ہوتی ہے.
کئی بار ایسا ہوتا ہے، تقریباً ہر کورس میں ہی کچھ نہ کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں. اس کورس میں بھی ہیں ایک بہن، ایک دن میں آ رہی تھی تو بالکل الہدا کے قریب ہی وہ تھی، گاڑی میں بیٹھ گئی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب نکلتی ہیں جنرلی، یعنی شاید بس میں سو گئی تھی اس دن، 7 بجے صبح نکلتی ہیں. شاید فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ دو بسز بدل کے آتے ہیں، ان بٹوین ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے، تو اتنا مطلب مجھے اتنا وہ سن کے ہوا، میں نے کہا سبحان اللہ، یعنی اپنے گھر سے 7 بجے نکلنا تیار ہو کر، مینز اس سے پہلے آپ نے جو کچھ نمٹانا تھا فار دا ڈے آپ نمٹا کے نکلے.
اور ہمیں تو نہیں سردی گرمی برداشت کرنی.
اور اس طرح الحمدللہ ٹیم ممبرز میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت دور سے آ رہے ہوتے ہیں، سالوں سالوں سال، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی محنت قبول فرمائے.
ہماری ایک ٹیم ممبر ہے پاکستان میں، تو وہ جب پڑھ رہی تھی 5th بیچ میں 1999 کی بات ہے، وہ کہتی ہے کہ جب میں صبح گھر سے نکلتی تھی فجر کی اذان ہو رہی ہوتی تھی اور سٹریٹس بالکل ڈارک ہوتی تھی، پھر آ کے روڈ کے اوپر جا کے ان کو سواری ملتی تھی اور پھر وہ پہنچتی تھی، اور پورا سال اسی طرح ان کا گزرا. لیکن اب تک ماشاءاللہ سنگل ہینڈڈ جو وہ کام کر رہی ہیں بے مثال ہے. تو جتنی مشقت سے کوئی کام آپ کرتے ہیں اتنا ہی پھر اس کا نتیجہ اور اس کا پھل بھی ویسا ہی آتا ہے، آؤٹ پٹ بھی ویسا ہی ہوتا ہے نا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم عذر بہانہ کر لیتے ہیں.
استاذہ جی، پہلے جب فرسٹ ٹی کیو ہوا اردو کا تو کتنی دور سے، پکرنگ سے، کہاں کہاں سے لوگ آتے؟
پکرنگ سے روز آتی تھی اسٹوڈینٹس،
ہاں جی،
ہفتے میں 4 دن، اور پھر آخر میں نے کورس کے 5 دن کر دیا تھا.
سینٹ کیتھرین پکرنگ
جی،
اور ایڈمنٹن سے آ کے ایک بزرگ کے ہاسٹل میں رہی، اللہ تعالیٰ ان سب کو.
یو ایس سے آئے کتنے لوگ؟
ہاں جی،
ایک بچی جاپان سے آئی تھی، اگر یاد ہو آپ.
اور استاذہ جی، جو یو ایس سے آتی تھی نا، ان کے پاس یہ اسٹڈی ویزا نہیں ہوتا تھا، تو رات کو 3 بجے جا کے جو بھی بہنیں ان کو لے کے جاتی تھی، پھر بارڈر صبح صبح 8 بجے یو ایس ایمبیسی کے سامنے کھڑے ہوتے تھے ویزا لگا کے، اور ادھر آتے تھے الحمدللہ.
تو اللہ کے راستے میں ہر وادی طے کرنے پر بھی اجر ہے، قدموں کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں. انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارہم، نماز کی طرف جانے والا ہر قدم باعث اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان وضو کر کے مسجد آتا ہے تو ہر وہ قدم جو مسجد کی طرف اٹھتا ہے اس کے عوض 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں ہر قدم پر. نماز کے لیے آتے اور جاتے دونوں وقت اجر لکھا جاتا ہے، صرف جانے کا نہیں لکھا جاتا، واپسی کا بھی ہوتا ہے. ہم اب تک جانے کی باتیں کر رہے ہیں تو واپسی کا بھی ہوتا ہے، اور آتے اور جاتے دونوں وقت یہی حکم ہے. تو اس صف کو ملانے والا قدم، یعنی آپ کھڑے ہیں اور ساتھ سے کوئی بندہ ایک دم نکل گیا یا آگے چلا گیا، اب آپ ساتھ ہوتے ہیں تو تکلیف تو تھوڑی سی ہوتی ہے نا کہ آپ توجہ کریں نماز کی طرف، اتنے میں بیچ میں جگہ خالی ہوگی، آپ اس گیپ کو فل کریں، اس قدم پر بھی اجر ہے. حاجی کی اٹھنی کا ہر قدم باعث اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر سے بیت الحرام کے ارادے سے نکلتے ہو تو تمہاری اونٹنی کوئی قدم نہیں رکھتی اور نہ اسے اٹھاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس سے گناہ مٹا دیتا ہے. یعنی پہلے تو اپنے قدموں کی بات تھی نا، اب یہ اونٹنی کا قدم ہے، آپ کی سواری، آپ کی گاڑی کا جو ایک پہیا گھومتا ہے. طواف کا ہر قدم باعث اجر ہے. جو شخص بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے، اس پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں رکھے گئے جانور کے آثار لکھے جاتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے، وہ اسے کسی ہریالے میدان میں یا کسی باغ میں باندھے، تو جس قدر بھی وہ اس ہریالے میدان یا باغ میں چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا، یعنی جو گھاس کا پتا بھی وہ کھائے گا وہ بھی اجر لکھا جائے گا. اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے اور گھوڑا ایک یا دو مرتبہ آگے کے پاؤں اٹھا کر کود جائے، وہ ہوتا ہے نا بعض اوقات، پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ نہیں، گھوڑے بعض اوقات وہ پاؤں اوپر اٹھا لیتے ہیں. ایک دفعہ میں سوار تھی تو چیخیں نکل گئی، کیونکہ ویسا لگتا کہ گرنے لگے ہیں نا. اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں لکھے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی پیئے، خواہ مالک نے اسے پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو، خود ہی پینے کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ بھی اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا، مالک کی نیکیوں میں لکھا جائے گا. گھوڑے کو تو نیکیاں نہیں چاہیے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ اچھا اگر کسی کا گدھا ہو، تو آپ نے فرمایا، مجھے اس کے متعلق کوئی حکم وحی سے معلوم نہیں ہوا سوائے اس جامع آیت کے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور یہ بات کر کے آپ نے ساری چیزوں کو کور کر لیا، کیونکہ کوئی گدھے کی بات کرتا پھر کسی اور کی بات کرتا پھر کسی، تو گن گن کے تھوڑی لکھا جائے. ایک حکم عام ہوتا ہے نا، ایک چیز کو بطور مثال بیان کیا جاتا ہے اور باقی کو اس پہ قیاس کیا جاتا ہے. ساری ٹرانسپورٹ آ گئی اس میں. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، یعنی ان اعمال کی وجہ سے. احسن یعنی بہت اچھا، افعل التبدیل کا صیغہ ہے. یعملون یعنی جو وہ عمل کرتے ہیں.
ماشاءاللہ استاذہ جی، بہت ہی قدم اٹھانے کی فضیلت بتائی گئی ہے. تو یہاں پہ جو ہم قدم اٹھاتے ہیں اس میں نماز کا قدم سب سے امپورٹنٹ ہے. تو خصوصاً باجماعت جب ہم لیڈیز اور اسٹوڈینٹس جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں قدم ملانے میں ہم بہت تھکے تھکے سے فیل کرتے ہیں سب کو. تو دائیں طرف سے قدم ملانے کا شاید کچھ کو علم ہے یا نہیں. تو بہرحال بعض اوقات ایسے دیکھا گیا ہے کہ دائیں طرف اگر سینٹر سے کوئی نکل گیا تو ادھر سے صف ملتی نہیں ہے آگے، اور گیپ اسی طرح رہتا ہے پوری جماعت میں.
تو
پھر بعض قدم بھی نہیں ملاتے، چلیں کسی کا پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن کندھے سے کندھا تو جڑے نا لازمی،
بالکل،
تاکہ ایک صف سیدھی ہو اور آگے پیچھے کا بھی ہونی چاہیے فوکس ہمیں. اور پھر خصوصاً جب ہم بیٹھتے ہیں تشہد میں تو اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی آگے بیٹھا ہے کوئی پیچھے بیٹھا ہے، ٹیڑھی میری سی صف ہوتی ہے، اس میں ہمیں کم از کم اپنے گھٹنے ایکول کرنے چاہیے، چاہے قد کسی کا لمبا ہے یا چھوٹا ہے، وہ حرکت کر لے، تھوڑی سی موومنٹ اگر ہو جائے
تو آگے پیچھے.
تو ان قدموں پر بھی ہمیں انشاءاللہ یہاں بشارت مل گئی ہے آج،
بالکل.
تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا
فرمائے، اہم چیز ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی. تو اچھے عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں جاتا. ولا ندی اجر المحسنین، سورۃ النساء میں آتا ہے اور یہ آیت مجھے بڑی پسند ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وہ ان تک حسنتا یضاعفھا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دے گا، کئی گنا بڑھا دے گا. ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور اسے اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا، اپنے پاس سے ذرہ ذرے پر اجر عظیم عطا کرے گا. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں ان میں یہ جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب اور ثواب کا بیان ہے، مومن کے اعمال کے نتیجے میں پیدا ہونے والے آثار پر بھی اجر ملتا ہے، اللہ کی اطاعت میں ہر حرکت پر نیکی ملتی ہے. یعنی جو شخص اللہ کی اطاعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے یا چلتا ہے یا کوئی بھی حرکت کرتا ہے، رک جاتا ہے یا آگے بڑھتا ہے، سب نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور اس کے برعکس نافرمانی باعث نحوست ہے.
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
اور مومنوں کے لائق نہیں کہ وہ سارے کے سارے جہاد کے لیے نکل پڑے، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے ہر گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ جب وہ ان کی طرف لوٹ کر جائیں تو وہ بھی ڈر جائیں۔ جنگ تبوک میں نفیر عام تھی، یعنی تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم تھا، اور فرمایا کہ اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد اعراب کا حق ہی نہیں بنتا تھا کہ وہ جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہیں، تو یہ تو فرض عین تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک آخری غزوہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی۔ تو اب آئندہ کے لیے کیا ہوگا؟ اب اس میں ایسے مواقع کا ذکر ہے جس میں سب کے نکلنے کا حکم نہیں، یعنی کچھ لوگوں کا نکلنا کافی ہے، یعنی ایک گروہ جہاد پہ چلا جائے، ایک گروہ پیچھے رہے جو دین کا علم حاصل کرے، اجر میں دونوں برابر ہیں۔ اور جب دین کا علم حاصل کرنے والے علم حاصل کر کے واپس آئیں تو اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے جو سوسائٹی ہے جہاں وہ رہتے ہیں ان کو بھی بتائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت الہدا کا مشن ہے، اور اسی آیت کی بنیاد پر الہدا بنا تھا کہ کچھ لوگ سیکھیں اور پھر وہ واپس جا کے جہاں سے آئے ہیں اپنے لوگوں کو مزید سکھائیں تاکہ کوئی بھی اندھیرے میں نہ رہے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافا، ینفروا کا مطلب یہاں جہاد کے لیے نکلنا یا نیکی کے کسی کام کے لیے، تبلیغ وغیرہ کے لیے نکلنا، یعنی سب نکل نہ جائیں بلکہ کچھ لوگ پیچھے رہ کر اور کام بھی کریں۔ یعنی چونکہ غزوہ تبوک میں سب کو نکلنے کے لیے کہا گیا اور نہ نکلنے والوں کی بہت سخت شامت آئی تو وہ سب محتاط ہوئے کہ آئندہ ہر غزوے میں شریک ہونے کو فرض جاننے لگے کہ اب تو ہمیشہ ہی جائیں گے۔ تو اب اس موقع پر سمجھا دیا گیا کہ نہیں، ہمیشہ ہر وقت سب کو نہیں جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو نکلنا واجب تھا کہ اللہ کے رسول کو بھیج کے خود پیچھے نہیں بیٹھ سکتے تھے، ان پھر خفافم و ثقالن، اور اس کے بعد اب یہ جہاد فرض کفایہ ہے، اور اگر کوئی بھی نہ نکلے تو پھر تو عذاب علیم ہے، الا تنفروا یعذبکم عذاباً علیما۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، فلولا نفر، کیوں نہ نکلا، وہاں بھی نفرہ ہے یہاں بھی نفرہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلنا یا تعلیم کے لیے نکلنا دونوں ہی نفیر ہیں، یعنی کچھ لوگوں کے لیے لازم ہے کہ جہاد کے لیے نکلیں اور پھر کچھ لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں، یعنی تمام مسلمانوں کو ہر مہم کے لیے نہیں نکلنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اکیلے رہ جائیں، بلکہ ہر قبیلے کے کچھ لوگوں کو مدینہ میں آ کے رکنا چاہیے، اصحاب صفہ میں، وہ ہاسٹل تھا نا ایک طرح سے مسجد نبی کے اندر، کہ وہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کریں، آپ سے علم بھی حاصل کریں اور واپس جا کر اپنے اپنی قوم کو دین کی تعلیم بھی دیں۔ تو اس طرح ہمیشہ سے یہ سلسلہ پھر ایسے ہی جاری ہے کہ کچھ لوگ سفر حدیث کے لیے نکلتے تھے، رحلہ فی طلب الحدیث، اور اس میں لوگوں نے 5,000-5,000 kilometers کے سفر طے کیے جو ریکارڈ میں آئے ہیں، کہ جہاں جہاں کوئی استاد ملتا تھا، جہاں جہاں کوئی مجالس ہوتی تھی وہاں پہنچ جاتے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب گھوڑوں اور اونٹوں کی سواری ہوتی تھی اور کبھی وہ پیدل بھی چلتے تھے۔ اور یہاں پر فرقہ اور طائفہ کا فرق بھی جان لیجئے، فرقہ بڑا ہوتا ہے، طائفہ چھوٹا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی پر بھی طائفہ کا لفظ بولا جاتا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور لِيَتَفَقَّهُوا، فقہ سے ہے سمجھ، دانش، علم، بصیرت، احکام شریعت کو جاننا، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تفقہ باب تفاعل سے ہے، اس کے معنی میں محنت اور مشقت کا مفہوم داخل ہے، یعنی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں محنت مشقت کرنا، یعنی اچھی طرح سمجھنا اس کو، یعنی محنت مشقت اٹھا کے مہارت حاصل کرنا، ایسے کچا پکا نہیں کہ کوئی بات سمجھ میں آگے کوئی نہیں آئی چلاؤ کریں کہ بس ٹیسٹ پاس کرنا مقصد ہو۔ اور دین کی سمجھ جو ہے صرف طہارت، نجاست، نماز، روزے یا حج زکات کے مسائل معلوم کرنے تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک مسلمان کی پورے دن کی روٹین کیا ہونی چاہیے، اس کی شادی بیاہ، اس کی خوشی غمی، اس کے جینا مرنا، یہ سب کچھ کیسے ہونا چاہیے، اس کا بزنس ڈیلنگ، یہ ساری چیزیں جو متعلق ہوں، ان سب چیزوں کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اسی لیے الہدا میں پورا قرآن پڑھایا جاتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسٹرکشنز آئی ہیں وہ کم از کم ساری ایک دفعہ کانوں سے گزر جائیں اور دل میں اتر جائیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ حدیث کورس بھی ہوتا ہے جس میں اب الحمدللہ بخاری کے بالکل آخری والوم پہ آ گئے ہیں، کہ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علاوہ یہ جانے کہ آپ نے کیا فرمایا، کیا کیا، کون سے کام کیسے کیے۔ یعنی دین کے علم میں جو دو بنیادی سورسز ہیں، قرآن اور حدیث، جب تک ان سے نہیں گزرتے تو تفقہ نہیں پیدا ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ کی تعریف یہ کی ہے کہ انسان ان تمام کاموں کو بھی سمجھ لے جن سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے، یعنی کرنے کے کام بھی سیکھے اور بچنے کے بھی۔ اگر آپ اچھے سے اچھا کھانا بھی کھائیں لیکن ان چیزوں سے نہیں بچے جن سے آپ کو الرجی ہے تو آپ بیمار ہی رہیں گے. تو بہرحال یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ جہاد سے پیچھے رہ رہے ہیں وہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور پھر یہ ہے کہ مکمل دین کو جاننے کی کوشش کریں. ابن عباس کہتے ہیں سب سے افضل جہاد کرنے والا وہ شخص ہے جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے, کیونکہ مسجد سینٹر ہے نا مسلمانوں کے لیے, جس میں تعلیم بھی ہوتی ہے, نماز بھی ہوتی ہے, اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, جس میں قرآن فقہ اور سنت کی تعلیم دی جاتی ہے. علی ازدی کہتے ہیں میں نے جہاد کا ارادہ کیا تو ابن عباس نے مجھ سے کہا کیا میں آپ کو نہ بتاؤں جو آپ کے لیے جہاد سے زیادہ افضل ہے, وہ یہ کہ آپ مسجد میں جائیں, اس میں قرآن پڑھیں اور اس میں آپ علم اور فقہ سیکھیں. ابن عباس سے پوچھا گیا آپ نے یہ علم کس بنا پہ حاصل کیا, کیسے حاصل کیا؟ تو انہوں نے کہا کثرت سوال کرنے والی زبان کے ساتھ اور بہت زیادہ فہم و فراست رکھنے والے دل کے ساتھ, یعنی سوال بھی کیے اور سمجھا بھی, علمی سوالات. پھر یہ کہ حیا اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ ماسٹرز کے لیے جب پہلے دن کی ہماری کلاس تھی تو ہمارے ایک استاد نے مجھے کہا تھا کہ العلم یدیع بین الحیاء والکبر, علم حیا اور تکبر کے بیچ میں ضائع ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے سوال کرنے میں حیا نہیں کرنی اور انا کا مسئلہ نہیں بنانا کہ میں پوچھوں گی تو میری کہیں ٹیچر ڈانٹ نہ دے یا بےزتی نہ ہو جائے, ٹھیک ہے؟ تو وہ نہیں ہونا چاہیے. تو طلب علم اور تلاش کی دو قسمیں ہیں, ایک جو فرض عین ہے جیسے عبادات کا علم, ایمانیات کے بارے میں, عبادات کے بارے میں, اور ایک فرض کفایا جیسے حدود قائم کرنا, جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح وغیرہ کرانا, معیشت کے بارے میں جاننا, اور اسی طرح دیگر ایسے کاموں کے بارے میں جاننا کہ جو ہر بندے کی ضرورت نہیں ہوتے. اور پھر علم عمل سے پہلے ہے, علم سے محرومی خیر سے محرومی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے, اور جس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتا اس کو سمجھ بھی نہیں دیتا. ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں جو دین میں فقہ حاصل نہیں کرتا وہ اسلام کے اصول و قواعد اور اس کے فروع مسائل کو نہیں سیکھتا, وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا. جو اپنے دین کے معاملات نہیں سمجھتا وہ فقیہ نہیں ہوتا اور نہ ہی فقہ کا طالب ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا گیا. اور پھر یہ حدیث تو بہت ہی ڈرانے والی ہے, دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی, اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ. منافق کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا اور اس کو دین کی پوری سمجھ بھی نہیں ہوتی. اور آیت کے آخر میں فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, اور تاکہ وہ اپنی قوم کو بھی خبردار کریں جب وہ ان کے پاس واپس لوٹ کے جائیں تاکہ وہ بھی بچ سکیں. یعنی علم حاصل کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ خود عمل کر لیں یا اپنے گھر والوں کو بتائیں, اپنی قوم کو بتائیں, اپنے لوگوں کو, اپنی برادری, اپنی خاندان, تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں, ان کی بھی تربیت کریں. اور انذار ہوتا ہے خوفناک چیز سے ڈرانا, عام ڈرانا نہیں, خبردار کرنا, خوفناک چیز سے ڈرانا. اور سب سے خوفناک چیز کیا ہے؟ جہنم. اور یہ ضرور کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ باقی لوگ بھی گناہوں سے بچیں. دوسروں کو دین کی تعلیم دینا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ وہ گناہوں سے بچیں. اس لیے نہیں کہ ہماری کوئی شان و شوکت بنے. گول سمجھ آ گئے, مقصد سمجھ آ گئے. کیوں سکھانا کسی کو کچھ؟ تاکہ تو وہ گناہ سے بچ جائیں, ان کی آخرت بن جائے. اور آپ کے کفر و نفاق کی وجہ کیا بتائی گئی تھی آیت 97 میں کہ اجدر اللہ یعلم حدود اللہ, اور حدود اللہ کا پتہ ہی کوئی نہیں, اس لیے وہ زیادہ سخت ہے نفاق میں. الاعراب و اشد کفرا و نفاقا. تو جہالت اللہ علمی کا علاج کیا ہے؟ علم حاصل, تفقہ فی الدین. تو کچھ لوگ تعلیم کے مرکز میں آئیں, کچھ لوگ پیچھے رہ کے اور کام کرتے رہیں, جب یہ مرکز سے فارغ ہو جا کے ان کو بھی سکھا دیں. اور نفع مند علم جو ہے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتا ہے, صدقہ جاریہ بنتا ہے. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ, نمبر ایک, ہر جنگ میں تمام مسلمانوں کا نکلنا ممکن نہیں. اگر سب کو نکلنے کا حکم دیا جائے تو نکلنا ضروری بھی ہوگا, لیکن سب کو ہمیشہ نہیں نکلنا. پھر علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ یہ بھی جہاد سے کچھ کم نہیں, یہ اپنی جگہ ایک جہاد ہے. پھر یہ کہ شرعی علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا, دونوں اجر میں برابر ہیں. تو امت مسلمہ کو علم کی شدید ضرورت ہے. عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا امتی پر. اور علم سکھانے والے کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے, چیونٹیاں اپنے سوراخ میں, مچھلیاں سمندر میں اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں جو بھلائی کی بات کرتے ہیں. اور جو علم آگے بیان نہ کرے, سیکھ کے بلا دے, کسی کو فائدہ نہ پہنچائے, تو فرمایا وہ شخص جو علم حاصل کرے اور پھر اسے بیان نہ کرے, اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو خزانہ جمع کرتا رہتا ہے پھر اسے خرچ نہیں کرتا. تو اس خزانے کو کیا کریں؟ آگے پھیلائیں. انشاءاللہ تعالی آپ بھی آگے پھیلانے والوں میں سے ہوں گے. بہت سے ذریعے ہیں آگے پھیلانے کے. جب تک آپ خود اس قابل نہیں ہوتے تو آپ کا جو روز کا لیکچر ہوتا ہے وہ کسی نے کسی کے ساتھ شیئر کر لیا کریں تاکہ ان تک باتیں پہنچتی رہیں. یا ان کی ضرورت کے مطابق چیزیں ان کو نکال کے تھوڑی سی محنت کر کے، تو اس چیز کو بھی اپنے کام کا ایک حصہ بنائیں، ٹھیک ہے نا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.